Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Person ki davet mein ek sawal tha kisi buzurg ka, aur saath unhone kuch اردو تفاسیر کے صفحات کی فوٹو کاپیاں بھی لگائی تھیں. تیمم اور وضو کے بارے سوال تھا, طہارت اور وضو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کر سکتا اور اس نے طہارت کر لی ہے پانی سے, تو وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. بے شمار مخلوق ایسی ہے جو بمشکل نماز پڑھتی ہے, اس سے زیادہ ان سے وضو رہ نہیں سکتا. تو ساری مخلوق کو قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا جائے. انہوں نے بڑے اردو تفسیر کے حوالے دیے. اردو تفاسیر والوں نے یا اردو ترجمے والوں نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا ہے. متقدمین نے طہارت کا لفظ لکھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن طہارت کا ترجمہ وضو نہیں ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے, لیکن وضو خود فرض نہیں ہے, نفل عبادت ہے. ایک بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت بہترین بات, لیکن باوضو رہنا فرض نہیں ہے. وضو بجائے خود فرض نہیں ہے, بالواسطہ فرض ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز فرض ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. فرض وضو نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے, بجائے خود فرض نہیں ہے. لباس کا پاک ہونا فرض ہو جاتا ہے, قبلے کی سمت تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے, وضو کے لیے پانی کی تلاش فرض ہو جاتی ہے. یہ سارے فرائض بالواسطہ ہیں. تلاوت کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ارشاد لوح محفوظ میں جب قرآن اتارا گیا, محفوظ کیا گیا, اور ان ملائکہ کے لیے ہے جو قرآن وہاں سے لے کر آتے, جو وہاں سے لے کر حضور کے قلب اثر پر لاتے تھے. تو کوئی یعنی پہرے دار فرشتہ, کوئی لانے والا فرشتہ, سارے پاک صاف متطہرین میں سے ہوتے تھے. کوئی غیر طہارت والا اسے چھو نہیں سکتا. یہ وہم نہ کیا جائے کہ کوئی جن یا شیطان یا کوئی اس طرح کی ناپاک شے اس میں مداخلت کر سکتی. اس سے علماء نے اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے, اور یہ درست ہے. اب طہارت پہ بات ہے. عربی میں لفظ طہارت ہے, اردو کا ترجمہ اس کا وضو کر دیا گیا. قرآن کریم نے طہارت کو کیا کہا ہے؟ مسجد قبا, قبا بستی تھی جس میں مسجد بنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا, اس کو مسجد قبا کہتے. قبا کے لوگ اکثر اللہ کریم نے انہیں متطہرین, ہر وقت باطہارت رہنے والے فرمایا. یحبون ان یتطہروا, وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ ہر وقت طہارت میں رہیں. اور واللہ یحب المتطہرین, اور اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استغفار فرمایا کہ بھئی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ سارے مسلمان وضو تو کرتے ہیں, تمہیں متطہرین کہا گیا اللہ کریم کی طرف سے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم جب بھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ہم طہارت پانی سے کرتے ہیں. طہارت مٹی کے ڈھیلے سے بھی ہو جاتی ہے, یا آج کل وہ آگ ہیں ٹشو وغیرہ, باتھ روم میں بھی ایک خاص قسم کے ٹشو لگے ہوتے ہیں. تو طہارت کی شرط یہ ہے کہ بدن کے باہر کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی نہ رہ جائے, صاف ہو جائے. وہ مٹی کی ڈھیلے سے بھی صاف ہو جاتی ہے, پتھر سے بھی صاف ہو جاتی ہے, کاغذ سے بھی, اس ٹشو سے بھی صاف ہو جاتی ہے. لیکن جو صفائی پانی سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. تو ان صحابہ کرام نے حضرت کہ یا رسول اللہ, ہم جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں, انہیں اللہ نے متطہرین کہا. یہاں بھی ہے کہ اسے بغیر طہارت کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ طہارت سے مراد پانی سے طہارت کرنا ہے. اب اس طہارت کا ترجمہ اردو والوں نے وضو کر دیا, تو یہ ان کی مرضی. وضو الگ ایک رکن ہے, اس کی شرائط ہیں, اس کی حدود و قیود ہیں, اس کے وجوب اور فرض ہونے کے وسائل اور سبب ہیں. تو اگر کوئی باوضو رہتا ہے, ہر وقت رہتا ہے, ثواب ہے, باوضو تلاوت کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس سے میں نے روکا تو نہیں. لیکن جو لوگ وضو نہیں رکھ سکتے ان کا کیا ہوگا؟ بے شمار مخلوق نے قرآن کی تلاوت چھوڑ رکھی ہے کہ دانہ وضو نہیں رہتا, حالانکہ شرط طہارت ہے, اور طہارت سے مراد ہے پانی سے استنجا کر لینا, صفائی کر لینا. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کا وضو نہیں رہتا وہ طہارت کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اس ضمن میں ہم لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, پھر وہ اپنا وہ فوٹو لگاتے ہیں فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر کہ لوگ دیکھیں گے. اب وہ وضو فرما رہے ہیں, ایک بندے نے بالٹی پکڑی ہوئی ہے نیچے جس میں پانی گر رہا ہے, ایک بندہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے, کوئی تولیہ لے کے کھڑا ہے, ایک بندہ ہاتھ پاؤں مل رہا ہے. چلو ان کا وضو تو ہو گیا. اب ہر بندے کے پاس کہاں سے بندے آئیں جو اسے وضو کرائیں؟ تو میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو بیچارے افسوس کر رہے تھے اور نماز نہیں پڑھ رہے تھے, بیمار تھے, نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور دکھ بھی کر رہے تھے کہ میری تو نماز چھوٹ گئی, باقی تو جو ہوگا وہ. کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں وضو نہیں کر سکتا, بندہ کو ہے نہیں جو وضو کرائے. میں یار ایک پتھر پاس رکھو, تیمم کر لو. تیمم کی اجازت اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ جو وضو خود نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لے. اب چونکہ وہ بزرگوں نے اپنی پارسائی کا اشتہار دیا ہوا ہوتا ہے, میں ساتھیوں سے کہوں 50 ساتھی تیار ہو جائیں گے مجھے وضو کرانے کے, میں نہیں کر سکتا, میں تیمم کر کے پڑھتا ہوں, کیوں کہوں کسی سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے جلد پاک ہوتی ہے, تیمم سے ہڈیوں کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے. وضو کس نے حکم دیا ہے وضو کرنے کا؟ اللہ کریم نے. تو اسی اللہ کریم نے تیمم کرنے کی اجازت بھی دی ہے. حضور کا ارشاد ہے وضو سے جلد پاک ہوتی ہے, تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے. تو جو بندہ وضو نہیں کر سکتا اسی کے لیے تو تیمم ہے, وہ کیوں 5-7 بندے بلائے آؤ مجھے وضو کرو؟ کیوں؟ یہاں ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی نیک آدمی تھے, جانتا کوئی نہیں, اصل نیک ہونا الگ بات ہے, بات سمجھنا الگ بات. 3-4 ساتھی لگے ہوئے تھے, کوئی ہاتھ دھو رہا ہے, کوئی پاؤں دھو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ وضو کرا رہے, مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا حضرت تیمم کریں. آپ وضو نہیں کر سکتے, تیمم کریں, بات ختم. کیوں یہ 10 بندے ساتھ لگا رہے؟ اسی طرح ان بزرگوں کو میں نے عرض کی کہ آپ تیمم کر کے پڑھو, تمہاری ذمہ داری پر, میری ذمہ داری پر پڑھے, کیوں نہ مال چھوڑ دو. اسی طرح لوگوں نے ایک اور رویہ اس دور میں اپنا لیا ہے, باجی فرض پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے, خیر ہے سنت پڑھی نہ پڑھی. ٹھیک ہے, یہ درست ہے کہ اگر فرائض پڑھ لیے جائیں تو اس وقت کی نماز ادا ہو جائے, لیکن سنتوں میں رکھا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, سونا چاندی زر و جواہر, ہیرے جواہرات, آرام سکھ, کھانا پینا, دنیا کی جتنی نعمت, دنیا اور ما فیہا, جو نعمتیں ہم جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں. اس دور میں کتنی نعمتیں ہیں جو لوگ گزر گئے وہ نہیں جانتے تھے. ہمارے بعد جو لوگ آئے پتہ نہیں انہیں اور کتنی نعمتیں اللہ کریم دیں. فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور مافیہا سے بہتر. حضور کا ارشاد ہے کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور مافیہا سے بہتر ہیں. تو پھر اسی سے اندازہ لگا لو کہ ظہر میں چھ ہیں, مغرب میں دو ہیں, عشاء میں ہیں, باقی سنتیں بھی تو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چھوڑ دینا الگ بات ہے, نماز کا ادا ہو جانا الگ بات ہے, لیکن اپنے لیے آخرت کا کچھ کمانا یہ ایک الگ بات. تو دین کو دوسروں کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کا وضو نہیں ٹھہرتا وہ تیمم کر لے اور پڑھے, اور جو پانی سے طہارت کر لیتا ہے وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو بات پسند نہیں تو وہ نہ مانے, ہم کون سا کسی پر مسلط کرتے ہیں. یہ وضو کرنے سے کب منع کیا؟ وضو کرنا بجائے خود باوضو رہنا بجائے خود عبادت. نہ بھی قرآن پڑھنا ہو بندہ ایک باوضو رہتے تو اس کا باوضو رہنا باعث ثواب ہے, عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, ضرور باوضو رہے. تو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اعتراض کو دوڑتے ہیں. اعتراض غلط چیز ہے, سوال اچھی چیز ہے. سوال ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے, اعتراض ہوتا ہے اگلے کو زج کرنے کے لیے. اعتراض اچھی چیز نہیں ہے, سوال اچھی چیز ہے کہ وضاحت فرما دیں یا جاننا. خواہ مخواہ کہ اب بات عربی کی ہو رہی ہے آپ اردو تفسیروں کے حوالے نقل کر رہے ہیں. اردو میں جس کا جی چاہے جو ترجمہ اس کی سمجھ میں آیا اس نے کیا, اللہ سب کا قبول فرما. لیکن ہم اس کسی کے اردو ترجمے کے مکلف نہیں ہیں کہ اسی کو مانیں. اللہ وعن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت المضر ولا بر بر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعزة عزيز والذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيزيدون لها قلت فيكون الدين كله لله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرما رہے تھے کہ زمین کی پشت پر کوئی پکا یا کچا مکان, کوئی اینٹ گارے کا, پتھروں کا یا خیمہ, کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ اس میں اسلام کا کلمہ پہنچے گا. کچھ لوگوں کو عزت نصیب ہوگی, وہ اسے قبول کر کے معزز ہو جائیں گے, اور کچھ ذلیل ہوں گے, ان تک پہنچے گا قبول نہیں کریں گے, ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جن کو اللہ عزت دے گا ان کو اس کی اہلیت دے گا. سبحان اللہ, ایک مختصر سے کلمے میں پوری انسانی حیات کی تصویر کھینچ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن کو کلمہ اسلام سے عزت دے گا ان کو اسلام کی اہلیت عطا فرمائے گا, یعنی وہ اسلام پر سراپا عمل بن جائے. اسلام سے عزت دینے سے حضور نے فرمایا مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں اس کی اہلیت, انہیں توفیق عمل عطا کر دے, وہ جو اسلام کے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور وہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے, آخرت میں بھی معزز ہوں گے. یا پھر انہیں ذلیل کر دے گا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی. ذلت کیا ہے؟ اسلام سے روگردانی. دنیا میں آخرت کی ساری عزت اللہ کی عطا اور بخشش پر ہے, ساری ذلت گرفتاری پر ہے. دنیا کی عزت و ذلت کا مدار دنیا داروں کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا لباس, اچھی غذا, لوگوں کے نزدیک پسندیدہ شخص ہو کر رہنا, لوگ اس کی برائی نہ کریں, اسے گالیاں نہ دیں, اس کے ظلم کی شکایت نہ کریں, یہی ہے نا دنیا میں عزت. ذلت کیا ہے؟ رتب و یا بس, حرام حلال کھائے جانا, کسی ماں بیٹی بہن کی عزت نہ ہونا, لوگوں کا اس سے ہمیشہ شاکی رہنا, یہ بھی ظلم کر دیا وہ بھی ظلم, یہی ذلت ہے. آپ دیکھ لیں جنہیں اسلام نصیب ہے انہیں یہ عزت دنیا میں نصیب. جتنے باعمل مسلمان ہیں, حلال صاف ستھرا کھاتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, بددیانتی نہیں کرتے, چوری ڈاکہ نہیں کرتے, ناجائز قتل نہیں کرتے, ان کی اپنی ایک عزت ہے, وقار ہے, احترام ہے, دنیا میں بھی آخرت میں. جتنے لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہے, عام کافر سے لے کر بڑے بڑے کافر حکمرانوں تک, ساری دنیا ان سے تنگ ہے, ساری مخلوق ان کے شکوے کرتی ہے, سارے رتب و یابس اور حرام کھاتے ہیں, کسی کی ماں بیٹی بہن کی عزت محفوظ نہیں. تو حضور کا ارشاد عالی بالکل واضح ہو گیا نا. اور آپ کا یہ ارشاد کہ ہر کچے کے گھروندے تک پہنچے گا, یہ تو خلافت راشدہ میں پورا ہو گیا. خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا, 35,000 بہت بڑے بڑے شہر تھے اس میں, اور یہ سارے وہ علاقے تھے جنہوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جواباً فتح ہوئے. ساری جنگیں دفاعی تھیں اور اس میں امن قائم ہوا, اللہ کا دین قائم ہوا, عدل قائم ہوا. تو اتنے بڑے انقلاب کی خبر کہیں نہ پہنچی ہوگی. تو حضور کا پیغام کلمہ اسلام تو ہر کچے پکے گھر میں پہنچ گیا. تو میں اللہ جسے عزت دے گا وہ قبول کر لے گا, دنیا میں بھی معزز ہوگا, آخرت میں بھی معزز ہوگا, اور جسے ذلیل کرے گا اس کلمہ اس تک پہنچے گا, وہ مانے گا نہیں اور ذلیل ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں. اب کفار کی زندگی آپ دیکھ لیں, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. جو حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ, پھر تو سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا. دین کلہ للہ, صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی, دین سارا ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو انواع ابن منبہ رضی اللہ عنہ کی لدہ علیہ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, حضرت واہب ابن منبہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ اسلام جنت کی کنجی نہیں ہے؟ اس سے پہلے متعدد حدیث مبارکہ گزری ہیں, یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلا, بے شک کنجی ہے, لیکن ولیکن لیس مفتاح الا وله اسنان. انہوں نے فرمایا ایسی کوئی کنجی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں. کنجی محض ایک ٹیوب نہیں ہوتی, اس کے آگے دندانے بنے ہوتے ہیں, اس کو پھیرتے ہیں تب تالا کھلتا ہے. تو فرمایا ولیکن لیس مفتاح الا وله اسنان, ایسی کوئی کنجی نہیں ہوتی جس کے آگے دندانے نہ ہوں. تو انہوں نے فرمایا بے شک یہ جنت کی کنجی ہے, جنت المفتاح لہو, جنت کی کنجی ہے, لہو اسنان, اس کے دندانے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن اس کے دندانے بھی ہیں. اگر دندانوں والی کنجی تمہارے پاس ہے فتح الگ تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحُ، اور اگر تمہاری کنجی کے دندانے نہیں ہیں تو پھر مشکل ہے، پھر نہیں کھلے گا. آپ کی مراد تھی کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کرتا ہے تو فرائض اس پہ فرض ہو جاتے ہیں، سارے عقائد اسلامی کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے، سنتیں سنت ہو جاتی ہیں، واجبات واجب ہو جاتے ہیں، نوافل نوافل ہو جاتے ہیں. تو پوری زندگی کو اسلام کے مطابق، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے. یہ اس کنجی کے دندانے ہیں. اگر تم صرف کلمہ قبول کر کے بیٹھے، عمل نہ کیا، تو کنجی تو تمہارے پاس ہے، اس کے دندانے اڑ گئے ہیں. تو فرمایا کسی کنجی کے دندانے آگے سے اڑا دو، پھر اس سے تالا کھول کے دیکھو. دندانے نہیں ہوں گے تو تالا نہیں کھلے گا. تو جتنی پہلے حدیثیں اس باب میں گزریں اس کی وضاحت ہو گئی کہ حضور علی کے ارشادات کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا صحابہ کرام نے اسے کیسا سمجھا، کیا مفہوم لیا، اس مفہوم پر انہوں نے حضور کے سامنے عمل کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مراد تھی، یہ اصل دین ہے. باقی جو لوگ جتنے فرقے اسلام میں بنتے ہیں، ہر کوئی قرآن حدیث اٹھائے پھرتا ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ فرقے باطلہ کے پاس بھی قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں ہیں؟ یہ کیسے ہوں گے؟ وہ قرآن حدیث کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، عربی الفاظ کثیر المعانی ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا معنی کر لیتے ہیں. تو عرض یہ کیا جائے کہ بھئی وہ معنی بتلاؤ جو حضور نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کیا مراد لیا، کیا سمجھا اور اس پر کیا عمل کیا، وہ معنی مطلوب ہے، پھر کوئی فرقہ نہیں بنا. یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھئی بے شک حضور کا ارشاد ہے، کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں. اگر تمہاری کنجی کے دندانے ثابت ہیں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور دندانے نہیں ہیں تو پھر نہیں کھلے گا. خالی کنجی پھراتے رہو، اس کے آگے دندانے کو نہیں، تالا نہیں کھلے گا. دندانے عمر عزیز کے اوامر و نواہی ہیں، کیا 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 نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو عمل بالشریعہ اس کنجی کے دندانے ہیں. تو جو گزشتہ حدیث مبارکہ اس موضوع کی گزری، ان سب کی یہ خوبصورت وضاحت ہو گئی کہ نبی کریم کے اس ارشاد کا مفہوم صحابہ کرام نے کیا سمجھا اور اسے حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مقصد ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم الاسلام فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الی سبعمئہ دفن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے اپنے اسلام کو خوبصورت کر لیا، احسن بہت اچھا کر لیا، خوبصورت کر لیا. لیکن حضور نے کون سا لفظ چنا؟ مسلمان ہونا اللہ کا احسان ہے، لیکن صرف زبانی ذہنی نہیں، اسلام پر عمل کرنا حسن اسلام ہے. اسلام کا حسن کیا ہے؟ احکام شریعت پر عمل کرنا، جہاں حضور ارشاد فرمائیں وہ کام کرنا، جہاں حضور رک دیں وہاں رک جانا، یہ حسن اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا جس نے تم میں سے اپنے اسلام کو احسن خوبصورت کر لیا، اللہ کریم اس کی ایک نیکی کو دس گنا سے سات سو گنا تک لکھتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا لکھی اتنی جاتی ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے دس لکھی جاتی ہیں، پچاس لکھی جاتی ہیں، سو لکھی، سات سو تک لکھی جاتی ہیں. جب اجر عطا فرمائے گا کتنا فرمائے گا وہ بات نہیں فرمائے گا، وہ خاص 7 لاکھ کا دے دے، وہ تو اپنی شان کے مطابق فرمائے گا. کہ جس نے اسلام کو سجا لیا، خوبصورت کر لیا، اپنا عقیدہ اور عمل اسلام کے مطابق کر لیا. حسن اسلام کیا ہے؟ کہ عقیدہ اور عمل دونوں اسلام کے مطابق ہو. اپنے اسلام کو حسن دے دیا، سنوار لیا. ہم خود کو سنوارتے ہیں نا کہ لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، میلا نہ ہو. قیمتی ہونا الگ بات ہے، قیمتی نہ بھی ہو تو صاف ستھرا ہو، منہ دھلا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کنگھی کی ہوئی ہو. اسی طرح ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ارکان شریعت کو پورے خلوص اور پورے سکون سے پورا طرح ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہ حسن اسلام. جس نے اپنے اسلام کو احسن کر لیا، حسین کر لیا، سجا لیا، وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم کم از کم جو لکھتے ہیں وہ 10 ہوتی ہیں. ایک کی 10 لکھی جاتی ہیں اور 700 تک لکھی جاتی ہیں. اس کے جو باطنی کیفیت ہے اس میں کتنا خلوص ہے اس کے حساب سے وہ بڑھتی جاتی ہے. ظاہری عمل تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، وہ دل کس کا کتنا ساتھ دے رہا ہے اس حساب سے بڑھتی جاتی ہے. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور اگر وہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے. انسان ہے، بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ صادر ہو جاتا ہے. تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ، تو وہ گناہ جتنا کرتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اسے زیادہ نہیں کیا جاتا. جو نیکی کرتا ہے وہ 10 سے 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور جو گناہ کر بیٹھتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا. حتیٰ لکی اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے پاس، اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، برزخ میں پہنچ جاتا ہے. اب اللہ کریم توفیق دیں تو گناہ کے لیے اللہ نے توبہ بھی رکھی ہے. جو توبہ کر لیتا ہے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں. اللہ کریم نیکی کی توفیق دیں، گناہ سے بچائیں، بتقاضۂ بشریت صادر ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں.